हीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج اتوار ہے، اردو بہشت کی 5 اپریل کی 25 اور رمضان المبارک کی 12 تاریخ۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برومند نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ منظر و پس منظر کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام صبح رمضان۔ پروگرام صبح رمضان کے بعد ہم تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری صبح کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، یہ روزانہ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات یعنی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر روزانہ پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بات سے ہوں خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں کرونا کے مریضوں میں ایک دن میں تقریباً 3.5 لاکھ کا ریکارڈ اضافہ ہوا، جبکہ اس دوران 2500 سے زائد کرونا کے مریض دم توڑ گئے۔ افغان انٹیلیجنس چیف نے سی آئی اے کے سربراہ کے خفیہ دورے افغانستان کی تصدیق کر دی ہے۔ ایران سے ہندوستان اور پاکستان کے لیے جانے والی تمام پروازیں تا اطلاع ثانوی بند کر دی گئی ہیں، اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطینیوں اور مسجد الاقصی کے خلاف ناجائز صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے ان غیر انسانی اقدامات کے جلد از جلد خاتمے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں کرونا کے مریضوں میں ایک دن میں تقریباً 3.5 لاکھ کا ریکارڈ اضافہ ہوا، جبکہ اس دوران 2500 سے زائد کرونا کے مریض دم توڑ گئے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر میں روز بروز شدت اور وسعت آتی جا رہی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق 3,46,786 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,66,10,481 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے 2,624 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,89,544 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 25,52,940 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں وحشتناک وسعت آنے کے بعد ملک بھر میں ضروری دواؤں اور آکسیجن کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ اس دوران دہلی کے گولڈن ہسپتال میں آکسیجن کی کمی کے نتیجے میں جمعے کی رات 20 مریض دم توڑ گئے۔ اس سے پہلے جمعے کو دہلی کے ہی سر گنگا رام ہسپتال میں بھی آکسیجن کی کمی سے 20 مریض ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی کے ساتھ دہلی کے سروج ہسپتال نے آکسیجن ختم ہو جانے کے باعث مریضوں کا داخلہ بند کر دیا۔ ہسپتال نے اعلان کیا ہے کہ تمام بیڈ بھر گئے ہیں اور آکسیجن کی بھی شدید قلت ہے۔ لگ بھگ یہی صورتحال دارالحکومت دہلی اور ملک کے دیگر اہم شہروں کے ہسپتالوں کی بھی ہے۔ پاکستان میں بھی کرونا کی تیسری لہر میں مریضوں اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 5908 نئے مریضوں اور 157 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح ایک بار پھر بڑھ کے 11.27 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 16,999 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 86,529 ہے، جن میں سے 4,682 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ادھر کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ آکسیجن تیار کرنے والے کارخانوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا کے مریضوں میں اسی رفتار سے اضافے کا سلسلہ جاری رہا تو ہسپتالوں میں آکسیجن کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ لاہور میں ایک قصیر القومی کمپنی کی فیکٹری میں آگ لگ جانے سے لاکھوں کا مالی نقصان ہوا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق لاہور کے علاقے فیروز پور روڈ پر الیکٹرانک سامان بنانے والی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی فیکٹری میں آگ لگ جانے سے لاکھوں روپے کی مالیت کا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں لگی آگ بجھانے کے لیے آپریشن میں فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ بتایا گیا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم بھاری مالی نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کے اس واقعے میں کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے، تاہم بتایا گیا ہے کہ بہت سے ملازمین دھوئیں کے باعث بے ہوش ہو گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ افغان انٹیلیجنس نے سی آئی اے کے سربراہ کے خفیہ دورہ افغانستان کی تصدیق کر دی ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق افغان انٹیلیجنس چیف احمد ضیاء سراج نے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سی آئی اے کے سربراہ کے خفیہ دورہ افغانستان کی کھل کر تصدیق کرنے سے گریز کیا، تاہم کہا کہ دہشت گردی کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، لہذا افغانستان کی نیشنل انٹیلیجنس دنیا کے تمام انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے انٹیلیجنس افسران بھی ہمارے ملک کا دورہ کریں۔ انہوں نے سی آئی اے کے سربراہ ولیم برنز کے دورہ افغانستان کی تفصیلات کی جانب بھی کوئی اشارہ کیے بغیر کہا کہ افغانستان میں سی آئی اے کے ذریعے تربیت پانے والے تمام انٹیلیجنس ادارے اب افغان نیشنل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے ماتحت آ گئے ہیں۔ ایران سے ہندوستان اور پاکستان کے لیے جانے والی تمام پروازیں تا اطلاع ثانوی بند کر دی گئی ہیں۔ ایران کے سول ایویشن کے ادارے کے ترجمان محمد حسن زی بخش نے اعلان کیا ہے کہ وزارت صحت کی ہدایات کی بنیاد پر ایران سے ہندوستان اور پاکستان جانے اور اسی طرح وہاں سے ایران آنے والی تمام مسافر پروازوں کو سنیچر کی رات 12 بجے سے بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان کوئی روٹین کی پرواز انجام نہیں پا رہی تھی، کہا کہ مذکورہ ممالک سے کنیکشن پروازوں کی انٹری بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ ایران میں کرونا ویکسینیشن کا جامع پروگرام جلد شروع ہو جائے گا۔ کرونا کا مقابلہ کرنے کی قومی کمیٹی کے ترجمان علی رضا رئیسی نے کہا ہے کہ ایران میں کرونا ویکسینیشن کا جامع نظام بہت جلد شروع ہو جائے گا اور اس کے ذریعے عوام اپنی باری کے وقت سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ علی رضا رئیسی نے کہا کہ جولائی اگست سے تمام افراد کو ویکسینیشن کا وقت بھی بتا دیا جائے گا۔ کرونا کا مقابلہ کرنے کی قومی کمیٹی کے ترجمان نے کہا کہ بعد کے مرحلے میں ان مراکز کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ افراد کرونا کا ٹیکہ لگانے کے لیے اپنی رہائش گاہ کے قریبی ترین مرکز میں اپنے نام درج کرا سکتے ہیں۔ یہ مراکز متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے ویکسینیشن کی تاریخ اور وقت کی اطلاع دیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے فلسطینیوں اور مسجد الاقصی کے خلاف ناجائز صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے ان غیر انسانی اقدامات کے جلد از جلد خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں جرائم پیشہ صہیونیوں کے خلاف فلسطینی عوام، خصوصاً بیت المقدس کے باشندوں اور نوجوانوں کی مزاحمت کو سراہتے ہوئے عالمی اداروں اور تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے غیر انسانی اقدامات اور مقدس مقامات کی بے حرمتی کا سلسلہ بند کرانے کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے سرزمین فلسطین پر صہیونیوں کے ناجائز قبضے اور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے مجرمانہ اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سرزمین فلسطین کی مکمل آزادی تک مزاحمتی محاذ کی حمایت جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ فلسطین فلسطینیوں کے ہے اور اس پر غاصب صہیونیوں نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطین کے اصل باشندوں کے درمیان استصواب رائے کا انعقاد ہی مسئلہ فلسطین کے حل کا واحد راستہ ہے۔ عراق میں موجود دہشت گرد امریکی فوجی نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب قائم وکٹوریا نامی فوجی اڈے میں دوسری بار ایئر ڈیفینس سسٹم نصب کر دیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے دوران یہ دوسری بار ہے جب دہشت گرد امریکی فوجی نے وکٹوریا نامی فوجی اڈے میں ایئر ڈیفینس سسٹم کو دوبارہ نصب اور فعال بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اقدام مذکورہ فوجی اڈے پر کیے جانے والے حالیہ راکٹ حملوں کے بعد انجام دیا جا رہا ہے۔ دہشت گرد امریکی فوج سینٹ کام نے پچھلے ہفتے جمعے کو سیریم نامی ایئر ڈیفینس سسٹم مذکورہ اڈے میں نصب کیا تھا، تاہم وہ حالیہ راکٹ حملوں کو روکنے اور ان کا پتہ لگانے میں ناکام رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ اب ایک اور ایئر ڈیفینس سسٹم وکٹوریا چھاؤنی منتقل اور اس کا تجربہ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ ہمارے آج کے منظر و پس منظر کا موضوع رہے گا پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ ایران۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ دورے پہ ایران تشریف لائے تھے۔ یہاں پہ ان کی صدر ایران، وزیر خارجہ اور اعلی حکام سے ملاقاتیں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی مشہد مقدس تشریف لے گئے، وہاں کے کسٹوڈین سے بھی آپ کی ملاقات رہی۔ اس وقت ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارا رابطہ پاکستان کی معروف تجزیہ نگار اور بالخصوص ایران پاکستان تعلقات پہ گہری نظر رکھنے والی تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہدہ صاحب سے، فوزیہ شاہد سے رابطہ ہوا ہے۔ جی، میری آواز محترمہ فوزیہ صاحبہ تک پہنچ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز۔
جی فوزیہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
محترمہ، ایران پاکستان تعلقات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وقت ایران میں پاکستان کے وزیر خارجہ نے 3 روزہ دورہ بھی مکمل کیا ہے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ بھی چند تین بار پاکستان کے دورے پہ جا چکے ہیں، تو اب آپ کے سلسلے میں، یعنی آپ اس دورہ جات اور خود جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے، اس میں آپ اس دورے کی اہمیت کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟
بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں پاکستان ایران کے تعلقات جو ہیں، اس کو آج کے تناظر میں 2-3 علیحدہ علیحدہ پہلوؤں سے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ایک پینڈیمک ہے، ایک ایسی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ ماضی کے جو تعلقات ہیں وہ مکمل طور پہ مجھے آنے والے وقت میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، اور پاکستان اور ایران جو ہیں وہ براہ راست اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے۔ آپ نے ابھی جب ذکر کیا کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تھے، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے فوری طور پہ افغانستان سے جو رابطہ کیا تھا اور ایک بہتر طور پہ تعلقات کی آغاز کیا گیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آج اب جب بات کی جا رہی ہے اس کی، امریکن افواج کی انخلا کی بات ہو رہی ہے، طالبان کا ایک سٹیٹس کہیں ڈیفائن ہونے جا رہا ہے، تو اس صورت میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید اہمیت رکھتے ہیں. تو یہ دو پہلو جو ہیں یہ بالکل الگ الگ پہلو بظاہر دکھائی دیتے ہیں, لیکن یقیناً یہ خطے کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے اور آنے والے وقت میں کیا ایک وہاں اس علاقے میں تبدیلی آئے گی, پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے, ایران پہ کیا اثرات ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ ایران اور پاکستان کو مل کے ہی اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے امریکن افواج کے انخلاء کے بعد وہاں خانہ جنگی کا خطرہ بھی دکھائی دے رہا ہے. وہاں اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک امن و امان کی صورتحال خاصی زیادہ جو ہے وہ بدتر ہوتی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, تو اس کے اثرات یقیناً پاکستان اور ایران پہ پڑیں گے, اور پاکستان اور ایران کو علاقے کے ایک معتبر ممالک کے طور پہ اس کا کردار ادا کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایران جو ہے ماضی کے ہمیشہ ایک بہتر تعلقات ان سے اس سے جڑے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات کچھ ایسی صورت ہوتی رہی, امریکہ کا دباؤ آتا رہا, کبھی سینکشنز کی وجہ سے پاکستان اپنی ایران کے ساتھ تعلقات کو پیچھے ہٹتا رہا, پائپ لائن کے مسئلے پہ پاکستان پیچھے ہٹا, جو یہ زیادہ بہتر صورتحال نہیں تھی. لیکن آنے والے وقت میں دونوں ممالک کو اوپننیس کا ایک بہت زیادہ جو ماضی کے بہت پہلے ماضی کے جو تعلقات ہیں اس طرف جانا پڑے گا.
اس وقت ہمارا رابطہ پاکستان کے کوہنہ مکش سفارتکار اور سفارتی دنیا کے ایک بڑا نام جناب نجم الدین شیخ صاحب سے ہوا ہے. نجم الدین شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ سفارتی دنیا کا ایک بڑا نام ہے اور بالخصوص پاک ایران تعلقات خطے کے عنوان سے اور اوور آل پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ کا ایک بڑا کردار رہا ہے. اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے بالخصوص معروف تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ نے بھی افغانستان کی بات کی ہے, اس کے ساتھ اس وقت جو چین اور ایران کے تعلقات میں قربت آئی ہے, 25 سالہ معاہدے کی بات ہوئی ہے, اسی طرح خطے میں اور جو نئی انداز کی صف بندیاں ہو رہی ہیں, ان حالات میں جو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پچھلے دنوں 3 روزہ دورہ کیا ہے یہاں کا ایران کا, آپ اپنے سفارتی تجربے کی بنیاد پہ کیا اس دورے پہ تبصرہ فرمائیں گے؟
دیکھیے میں پہلے تو یہ واضح کر دوں آپ کے سننے والوں کو کہ میں ایران میں سفیر بھی رہ چکا ہوں. یہ میرا دوسرا دورہ تھا, پہلے میں وہاں پہ تھا 1968 سے 70 تک, لیکن دوسرا جو تھا وہ 1990-92 کے عرصے میں میں وہاں رہا تھا. تو میرا ایران کے ساتھ ایک قربت کا رشتہ ہے, ایک رشتہ ہے جو کہ کچھ اس پہ بھی بیسڈ ہے کہ میں وہاں رہ چکا ہوں اور میں لوگوں کے ساتھ واقف ہوں. جواد ظریف صاحب کے ساتھ میری پرانی واقفیت بھی ہے, پرانی دوستی بھی ہے. تو میں اب آپ کے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایران اور پاکستان کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جن پہ خاص طور پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا بات چیت ہوئی ہے, یہ من فشنگ کا جو آپ نے راستہ کھولا ہے یہ واضح چیز ہے کہ آپ اپنی تجارتی تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں کے لیے بینیفیشل ہے. ہم نے ماضی میں بات کی ہے کہ ہماری جو تجارتی رشتہ ہے وہ $5 ارب تک ہو سکتا ہے. اب 5 ارب پہ ہم پہنچے یا نہ پہنچے, لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو بارڈر مارکیٹس ہیں خاص طور پہ میں ان کو خاص اہمیت دیتا ہوں بارڈر مارکیٹس کو, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا جو من پیشن کے ساتھ کی ہے خیر ابتدا تو نہیں ہے کیونکہ دو اور بھی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ نے مارکیٹ اسٹیبلش کیے ہیں, لیکن ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو تجارت ہے یہ ہو سکتی ہے سینکشنز وغیرہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے, اور اگر سینکشنز کا کوئی مسئلہ بھی ہوا تو آپ ایشین پیمنٹ یونین کو استعمال کر کے سیٹلمنٹس کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ترجیح دینا ضروری ہے دو وجوہات کے لیے. ایک کہ سی سیستان بلوچستان جو ایران میں کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ آپ کو ہمیشہ تشویش رہتی ہے, اور بلوچستان جہاں پہ ہمارے یہاں بھی کچھ مسئلے ہیں, تو ان مسئلوں کے لیے جو ہم نے ریپڈ ری ایکشن فورس بنائی ہے اور جو آپ نے دیوار پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں ہم بھی کام کر رہے ہیں, اس سے ہم اس سرحد کو بالکل محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ایران اپنے آپ کو حملے کا ایک نشان سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان کی سب سرحدیں جہاں تک ہو سکے ان کو محفوظ کیا جائے. اور ہماری بھی خواہش ہے کہ خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو سرحد ہے وہ بالکل محفوظ ہونی چاہیے, نہ صرف ایران کے مفاد کے لیے لیکن ہمارے مفاد کے لیے, کیونکہ یہ ایریا جو ہے اس میں آپ کی بھی تشویش ہے ہماری بھی تشویش ہے, ہم انصار اللہ کے سلسلے میں تشویش رکھتے ہیں, آپ رکھتے ہیں تشویش اور گروہوں کے سلسلوں میں, تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بالکل اطمینان والا حصہ ہونا چاہیے.
ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے, اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ منظر و پس منظر میں دوبارہ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تمی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول اللہ, ہر ایک کی سن رہے ہو تم میرا حال بھی دیکھو, ہر ایک کی تمنا یا رسول اللہ, نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ. ہمارا یا رسول اللہ, نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ, دکھا دو باغ جنت کی پھر اپنے سبا کو, دکھا دو باغ جنت کی بہاریں پھر اپنے سبا کو ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ ہر ایک جانب نظر آتا ہے صحرا یا رسول اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح رمضان
رمضان يا شهر الغفران رمضان يا شهر الغفران.
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
یا رب، تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، در پر تیرے زمانوں کی ہر شے حقیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے، عظمت کے واسطے سے یہ کرتا ہوں میں سوال، غالب ہے سب پہ ذات تیری رب ذوالجلال، عزت کا تیری واسطہ یا صاحب الکمال، ہر شے میں تیرے جلووں کا ہے نور بے مثال، برتر ہر ایک سے ذات تیری لازوال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے، ہر شے فنا ہے باقی تو ہی ذوالجلال ہے.
جی ہاں سامعین، پروگرام صبح رمضان میں سب سے پہلے سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم زینی فی بالستر والعفاف واسترنی فی لباس الغنوء والكفاء واحملني فيه على العدل والإنصاف وآمني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اے معبود، مجھے اس مہینے میں پردے اور پاک دامنی سے مزین فرما اور مجھے کفایت شعاری اور اتفاق کا جامہ پہنا دے، اور مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، اور اس مہینے کے دوران مجھے ہر اس شے سے امان دے جس سے میں خوفزدہ ہوتا ہوں. اے خوف زدہ بندوں کی امان.
ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا
ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم
جی ہاں سامعین، بارہویں دن کی دعا کی مختصر توضیح اور تفسیر کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی صاحب کو، تو لیجئے ان کی گفتگو سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین. رمضان المبارک کے بارہویں دن کی دعا، اس کا ترجمہ اور بہت ہی مختصر توضیح اور تشریح. پہلا جملہ آج کی اس دعا کا، اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف. پروردگار آج کے اس دن میں مجھے پردہ پوشی عطا فرما، آج کی اس دن میں مجھے پاکیزگی سے مزین کر دے، پاک دامنی عطا فرما. آج کی دعا کے پہلے فقرے میں دو چیزیں ہیں، ایک پردہ پوشی، دوسرا عفت اور پاک دامنی، جن کو ہم نے خدا سے طلب کیا ہے. پہلا لفظ ہے ستر، اس میں پہلا لفظ ہے ستر یعنی پردہ پوشی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا وند کریم ستار العیوب ہے، پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی صفت کا مظہر بن جائیں، خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں. کوشش کر لیں کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ دوسروں کے عیوب کو چھپائیں گے. جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عیب دوسروں کو پتہ چلیں، اسی طرح یقیناً دوسرے افراد بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے عیب یا ان کے عیوب دوسروں کو معلوم ہو سکیں. صحیفہ کاملہ میں مولا سجاد علیہ السلام کی دعا میں ہم دعا کا جملہ ہم پڑھتے ہیں، اللہم لک الحمد علی سترک بعد علمک. خدایا تیرے ہی لیے تعریف ہے، پروردگار تیرے ہی لیے تعریف ہے اس بات پر کہ تو نے گناہوں کے جاننے کے بعد پردہ پوشی کی ہے، ہماری حالت پر اطلاع کے بعد عافیت و سلامتی ہمیں بخشی ہے. اللہم لک الحمد علی سترک بعد علمک. اللہ اکبر. دیکھیں دوسرا لفظ ایک ستر ہو گیا، ایک دوسرا لفظ اس دعا میں کیا ہے؟ عفا. عفت و پاک دامنی، عفت اور پاک دامنی کو اپنا شعار بنانا چاہیے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادت العفاف یا عفاف، بہترین عبادت عفت اور پاک دامنی ہے، پاکیزگی ہے بہترین عبادت، الافضل العبادت العفاف. ایک دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے ان افضل العبادت عفت البطن، بے شک افضل عبادت شکم کی، اپنے پیٹ کی عفت اور پاک دامنی ہے، یعنی اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو ہم حرام غذا سے بچائیں، اس کو ہم حرام غذا سے، حرام لقمے سے محفوظ رکھیں. عفت کی قسمیں ہیں، عفت یعنی پاکیزگی، قسمیں، فکر میں عفت یعنی سوچ میں پاکیزگی، جتنی فکر اچھی ہوگی اعمال اتنے ہی اچھے ہوں گے، گویا فکر سے گفتار، فکر سے رفتار اور فکر سے اعمال انسان بنتے ہیں. نگاہ میں عفت ہونی چاہیے، یعنی نگاہ میں پاکیزگی، نگاہ میں بھی عفت اور پاک دامنی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دیکھیں جس طرح خدا محمد اور آل بیت محمد نے کہا ہے. گفتار میں عفت ہونی چاہیے، یعنی گفتگو میں پاکیزگی ہونی چاہیے. رفتار میں عفت ہونی چاہیے، یعنی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں، انداز میں پاکیزگی ہونی چاہیے ہماری، اس انداز میں چلیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تکبر کے ساتھ چل رہا ہے. اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں انسان اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کرے کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ اس بندے میں تکبر نام کی کوئی چیز پائی نہیں جاتی. اس دعا کا دوسرا جملہ ہے وَسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوعِ وَالْكِفَافِ، مجھے قناعت و کفاعت کا لباس پہنا کر چھپا دے، یعنی قناعت کرنے والے کو جتنا دیا جاتا ہے وہ اس پر راضی و خوشنود ہی اختیار کرتا ہے، جتنا دیا جائے اس پر راضی رہتا ہے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں القناعت و نعمت، قناعت نعمت ہے، قناعت کو نعمت سے تعبیر دیا گا. امام علی علیہ السلام نے، دو لڑکے کھانا کھا رہے تھے، ایک کے پاس روٹی اور شہد تھا لیکن دوسرے کے پاس فقط روٹی تھی، تو دوسرے نے پہلے لڑکے سے کہا کہ اگر ممکن ہو تمہارے لیے تو تھوڑا سا شہد مجھے بھی دے دو تاکہ میں بھی تمہاری طرح شہد کے ساتھ روٹی کھا لوں۔ پہلا لڑکا بھی اپنے دماغ کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اگر وہ پوری کرو گے تو میں تمہیں تھوڑا شہد دے دوں گا، تم بھی میری طرح روٹی کے ساتھ شہد کھا لو گے۔ تو پہلے نے کہا کہ تم میرے لیے کتا بنو اور چار پیروں کے ساتھ میرے پاس آؤ اور پھر مجھ سے یہ طلب کرو یا میری طرف دیکھو، میں تمہیں دے دوں گا۔ دوسرے لڑکے نے کیونکہ لالچ کی نا اور قناعت پسندی سے کام نہیں لیا، اس عمل پر آمادہ ہو گیا، تھوڑے سے شہد کے لیے کتے کی طرح بن کر چار پاؤں کی طرح اس کے پاس آ گیا۔ ایک اور شخص دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ شخص دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ قریب آیا اور اس نے کہا اس لڑکے سے کہ ایک لذیذ لقمے کی خاطر تم نے پست جانور بننا پسند کیا، لیکن اگر تم صرف اور صرف اپنی روٹی پر قناعت کرتے اور شہد کی لالچ نہ کرتے اور قناعت کو اختیار کرتے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صاحب عزت ہو جاتے، لیکن اب یہ سب جگہ جا کر کہے گا، اور جو کہ غلط نہیں ہوگا، کہ تم نے ایک لقمہ لذت کی خاطر، ایک شہد کے لقمے کی خاطر تم نے ایک پست حیوان بننا پسند کر لیا، تم نے اپنی عزت کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں اقنا تعز، قناعت کرو تاکہ صاحب عزت بن جاؤ۔ اس دعا کا تیسرا جملہ واحملنی فیہ علی العدل والانصاف، اور مجھے عدل و انصاف میں لگا دے، یعنی عدل، عدل یعنی برابری، مساوات، انصاف کو بھی تقریباً اسی معنی میں لے لیں۔ ابھی قرآن میں عدل کا ذکر تو ہوا ہے لیکن کلمہ انصاف ذکر نہیں ہوا ہے قرآن میں، روایات میں کلمہ انصاف یعنی لفظ انصاف کا استعمال ہوا ہے، جیسے اسی دعا میں ہم انصاف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، معصوم نے کہا ہے نا روایت دعا واحملنی فیہ علی العدل والانصاف، قرآن میں نہیں ہے انصاف کا لفظ، دعاؤں میں اور روایات میں موجود ہے۔ حکم الہی ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل و احسان کو پسند کرتا ہے، یعنی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے گا۔ پروردگار عالم نے لوگوں کو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک کی خواہش ہے کہ عدل و انصاف سے کام لے، جس کا جو حق ہے وہ اسے ملے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسی عدالت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ کائنات کے دور حکومت میں دیکھنے کو ملی، یا پھر ہم انتظار کریں جب ہمارے وقت کے امام حضرت حجت تشریف لائیں گے، تو ہر جگہ عدالت ہی عدالت ہوگی، ہر جگہ انصاف ہی انصاف ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، خود حضرت حجت علیہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ہاتھوں سے۔ خدا سے دعا بھی یہی کرتے ہیں ہم کہ ایسا وقت جلد از جلد آئے اور ہم دنیا میں نظام عدالت حضرت حجت کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں، یہ ہم دعا کریں۔ چوتھا جملہ آج کی دعا کا وَآمِنِّي فِيهِ مِن كُلِّ مَا أَخَافُ، جس سے میں خوف کھاتا ہوں پروردگار اس سے مجھے محفوظ کر دے۔ جن چیزوں سے میں خوف زیادہ ہوتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، کہ پروردگار ان چیزوں سے مجھے محفوظ رکھے۔ خوف خدا اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ دیکھیں آخر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں گے؟ کیا موت ڈرنے کی چیز ہے؟ کسی بھی آیت روایت میں دیکھیں موت کو خوف سے تعبیر نہیں کیا گیا، کسی بھی روایت کو دیکھ لیں، کسی بھی آیت کو دیکھ لیں، موت کو خوف سے تعبیر نہیں کیا گیا، پھر کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم موت سے خوف نہیں کھاتے بلکہ ہم اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں، اپنی عاقبت سے خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے دعا کر رہے ہیں کل ما خوف، تعلیم دے رہے ہیں نا معصوم ہمیں، ہر اس چیز سے جس سے میں خوف کھاتا ہوں مجھے محفوظ۔ پانچواں اور آخری جملہ جناب بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ، اپنی حفاظت کے ذریعے سے اے خوف زداؤں کو پناہ دینے والے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے آج کے اس دن میں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں سکون عطا فرما، آخرت میں سکون عطا فرما، ہمیں اطمینان عطا فرما۔ اے پروردگار حضرت حجت کے صدقے میں ہمیں امن نصیب فرما اور ہم سب کی عاقبت بالخیر فرما۔
سامعین ابھی آپ پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا مظہر عباس نقوی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح رمضان سماعت فرما رہے تھے. اب ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 اردیبہشت، 12 رمضان المبارک اور 25 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ رمضان المبارک سن 1 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کے کچھ ہی دن کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت باندھا. مہاجرین وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی، اور انصار مدینہ کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرین کی میزبانی کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان پیمان اخوت کی تقریب کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا. مہاجرین اور انصار کے درمیان پیمان اخوت سے مسلمانوں کے درمیان قومی اور قبائلی اختلاف اور مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں مدد ملی، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور طاقت پیدا ہو گئی. جن مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ایک دوسرے کے ساتھ پیمان اخوت قائم کیا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ایثار و قربانی سے پیش آئے. بارہ رمضان المبارک سن 842 ہجری قمری کو قاضی القزات کے نام سے معروف مصر کے مشہور عالم دین محمد بن عثمان بساتی کا انتقال ہوا. انہیں فقہ، اصول فقہ، معانی بیان اور عربی ادب میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی کلاس علم کے متلاشی افراد سے بھری رہتی تھی. ان کی اہم کتابوں میں علم فقہ کے موضوع پر المغنی کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. پچیس اپریل سن 1960 عیسوی کو افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کا انتقال ہوا. 20 فروری سن 1919 کو جب ان کے والد کو قتل کیا گیا تو ان کے چچا نصر اللہ خان کی بادشاہت کا اعلان کر دیا گیا، مگر کابل میں امان اللہ خان کی حمایت شروع ہو گئی اور پھر ان کی بادشاہت پر سبھی کا اتفاق ہو گیا. یوں وہ افغانستان کے بادشاہ بن گئے. انہوں نے سن 1923 میں افغانستان کو پہلا دستور دیا. سن 1926 میں انہوں نے امیر کے بجائے شاہ کا لقب اختیار کر لیا. سن 1928 میں وہ یورپ کی ترقی کا معائنہ کرنے یورپ گئے. واپسی پر ملک میں شورش برپا ہو گئی، اور دسمبر سن 1928 میں ایک قبائلی سردار حبیب اللہ بچہ سقا نے ان کے خلاف بغاوت کر دی. امان اللہ خان نے یورپ میں سیاسی پناہ حاصل کی اور 25 اپریل سن 1960 کو روم میں وفات پائی، تاہم ان کی تدفین کابل میں انجام پائی. 25 اپریل سن 1993 کو پاکستان کے فارسی زبان و ادب کے ایک ممتاز استاد ڈاکٹر محمد باقر نے وفات پائی۔ ان کو فارسی زبان سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ملک الشعراء بہار، ڈاکٹر محمد معین اور استاد سعید نفیسی جیسے عظیم ایرانی شعراء اور ادبا کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ ڈاکٹر محمد باقر نے فارسی زبان میں متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں تاریخ ساسانیان، تاثیر و گسترش زبان فارسی در شبہ قارہ ہند و پاکستان اور فارسی نامہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پانچ اردو بہش سن 1359 ہجری شمسی کو امریکہ نے اپنے جاسوسوں کو آزاد کرانے کے لیے کئی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ایران کے خلاف فوجی آپریشن کیا، لیکن ایران کے صحرائے تبس میں رونما ہونے والے ایک حیران کن معجزاتی واقعے میں ناکامی سے دوچار ہوا۔ اس حملے کے لیے امریکہ نے جدید ترین طیارے، ہیلی کاپٹر اور آلات استعمال کیے اور اس کی بہت زیادہ مشقیں کی گئیں، لیکن آپریشن کے دوران صحرائے تبس میں غیر متوقع طور پر اٹھنے والے ریت کے طوفان نے آپریشن کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ کئی امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو گئے اور کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے امریکہ کی ذلت آمیز فوجی شکست کے بارے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اب جبکہ بڑے شیطان نے احمقانہ کام کیا ہے، ہماری غیور اور مجاہد قوم کو خداوند تعالی کے لیے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ اور خدا کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے آمادہ ہونا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ پانچ اردو بہش سن 1392 ہجری شمسی کو افسانہ نگار اور ادبی میدان کی سرگرم شخصیت امیر حسین فردی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1328 ہجری شمسی میں شمال مغربی ایران کے شہر اردبیل کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ امیر حسین فردی نے ایران کے اسلامی انقلاب کی تحریک میں شرکت کی اور انقلاب کی کامیابی کے بعد چند دیگر افراد کے ساتھ مل کر انقلابی موضوعات کو داستانی ادب میں شامل کیا۔ انقلاب کے وفادار اس ادیب نے سن 1361 ہجری شمسی سے اپنی زندگی کے آخر تک بچوں کے ایک قدیم اور معتبر جریدے کیہان بچہا کی ادارت کی۔ انہوں نے اسلامی انقلابی ادب کے فروغ میں خاص طور سے اہم مصنفین کی تربیت کے ذریعے مؤثر اقدامات انجام دیے اور سن 1387 ہجری شمسی میں ان کو ادب و ہنر کے اہم ترین ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you. بسم اللہ